علامہ محمد اقبال کو ہندوستان، افغانستان، ایران، ترکی، عرب ریاستوں اور دوسرے ممالک سب کے مسائل سے یکساں دلچسپی تھی۔ وہ سب کے لیے درد مند دل رکھتے تھے اور سب کی آزادی اور فلاح کے آرزو مند تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ احیائے ملت اسلامیہ کے سلسلے میں وہ 20ویں صدی کے سید جمال الدین اسد آبادی تھے۔ سید جمال الدین سے اقبال کی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن چونکہ جمال الدین کے علم و فضل اور ان کی انقلابی تحریک کا چرچا سارے زمانے میں تھا اور اس وقت کے بیشتر علماء مشرق و مغرب ان کی تحریروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نیز وہ اقبال کی نوجوانی میں ہندوستان بھی آئے تھے، اس لیے یقین ہے کہ علامہ اقبال نے جن کا نقطہ نظر ملت اسلامیہ کے باب میں جمال الدین اسد آبادی سے مشابہ ہے، ضرور ان کا اثر قبول کیا ہوگا۔ فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال کا بیان ہے کہ ہندوستان میں جمال الدین اسد آبادی کی عالمی اتحاد اسلامی تحریک کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا، چنانچہ جب وہ واپس گئے تو اپنے چاہنے والوں کی ایک جماعت اپنے پیچھے ہندوستان چھوڑ گئے۔ اقبال بھی مسلم نوجوانوں کی اس جماعت کے ایک رکن تھے جو جمال الدین کے تصور اتحاد ملی سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ جمال الدین کی سیاسی بصیرت کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلم اقوام کی نشاط ثانیہ کا راز دو باتوں میں مضمر ہے، اولاً اغیار کی غلامی سے نجات اور ثانیاً اتحاد عالم اسلامی۔ چنانچہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی تمام زندگی اور صلاحیتوں کو وقف کر دیا۔ سید جمال الدین کو اپنے عہد کی تہذیبی اور تمدنی زندگی میں دہریت اور لادینی کے غلبے سے سخت تشویش تھی۔ وہ مذہب کو بنین و انسان کی بقا اور اس کی سعادت و مسرت کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقی تہذیب وہ ہے جس کی بنیاد علم، اخلاق اور مذہب پر ہو، نہ کہ مادی ترقی پر۔ وہ اسلامی اجتماعیت کو جس کا مدار محبت، عقل اور آزادی پر ہے، کو مادی اشتراکیت اور اجتماعیت پر کہ جس کی بنیاد نفرت، خود غرضی اور ظلم پر ہے، ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمام فرقوں سے استدعا کی کہ عقلی اصول کو جو اسلام کی امتیازی خوبی ہے اپنائیں، اس لیے کہ تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو برہان کی روشنی میں اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔
سید جمال الدین افغانی عہد جدید کے عالم اسلام کے علماء و مفکرین میں سب سے نمایاں، ممتاز اور معروف رہے۔ حکمرانوں میں وہ مقبول بھی رہے اور معتوب بھی۔ ایران میں انہیں بابی کہا گیا اور ترکی، افغانستان اور ہندوستان میں انہیں قبول نہ کیا گیا، اور روسی گماشتہ یعنی ایجنٹ تک سمجھا گیا۔ علماء کے ساتھ بھی سوائے علماء ایران افغانی کے تعلقات کبھی مفاہمانہ نہ رہے۔ وہ جہاں جاتے عوام، خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں جوش و خروش اور عزم و حوصلہ پیدا کر دیتے تھے۔ اپنے ہوش و شعور کا سارا عرصہ انہوں نے اپنے متعین کردہ مقاصد کی نظر کر دیا۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کی قابلیت، لیاقت اور خوبیوں نے ان میں ایک ایسی کشش پیدا کر دی تھی کہ وہ ہر جگہ مرجع خلائق رہتے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے حامی بن جاتے۔ وہ ایک ایسے مقرر بھی تھے جو اپنے مخاطب کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک غیر معمولی انشاء پرداز بھی تھے اور ان کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ لوگوں کو قائل کر لیتے تھے۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ فکری سطح پر بھی ان کا درجہ بہت نمایاں ہے۔ وہ عہد جدید میں عالم اسلام کے ان مؤثر ترین مفکرین میں سب سے آگے ہیں جنہوں نے اسلامی روایات کی ایسی تشکیل نو کی کوشش کی جو عالم اسلام میں مغرب کی در اندازیوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کر سکے، جو عیسائیت سے آلودہ مغرب کی نقالی سے بچا سکے۔ مسلمانوں کو آزادانہ فکر و عمل پر ابھار سکے اور اپنے وقت کے مسائل میں اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا سکے۔ ان اوصاف کے علاوہ وہ بہت بلند حوصلہ انسان تھے اور انتہا درجے کی قوت ارادی کے مالک تھے۔ اپنے عقائد و نظریات میں وہ مادیت سے گریزاں اور روحانیت کے دلدادہ تھے۔ وہ ایک مفکر بھی تھے اور عالم و رہنما بھی۔ افغانی کی ساری فکر اور جد و جہد عالم اسلام کی بیداری اور نشت ثانیہ پر منحصر تھی۔ ان کے بنیادی مقاصد میں استعماری قوتوں سے آزادی اور عالم اسلام کے اتحاد کو مرکزیت حاصل رہی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے نہ انہوں نے جاہ و منصب کو قبول کیا اور نہ مال و دولت اور آرام و آسائش کو اہمیت دی۔ ساری زندگی وہ در بدری میں رہے اور طرح طرح کے مصائب برداشت کرتے رہے۔ وہ جہاں رہے انہوں نے استعماری قوتوں کے خلاف احتجاجی اور مخالفانہ رویہ اختیار کیے رکھا اور ملت کی آزادی اور سیاسی و آئینی اصلاحات کے لیے سرگرم رہے اور تحریکیں چلائیں۔ تمباکو کی اجارہ داری کے خلاف ان کی کوشش نے 1905 عیسوی میں انقلاب ایران کا راستہ ہموار کیا اور 1908 عیسوی میں ترکی میں نوجوان ترکوں کی کامیاب تحریک بھی ان کی فکر سے فیضیاب ہوئی۔ انہیں کی فکر اور جدوجہد کے زیر اثر پہلے سلفیہ اور پھر اخوان المسلمون نے جنم لیا۔ انہوں نے ان تمام تحریکوں کی مدد کی جو اسلامی ملکوں میں آئینی اصلاح و آزادی کی جدوجہد کر رہی تھیں۔ انہوں نے جہاں استعماری قوتوں کے خلاف جدوجہد کی، وہیں ان مسلمان حکمرانوں پر جو ملک میں اصلاحات کے خلاف تھے اور استعماری قوتوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، سخت تنقید کی۔ اتحاد عالم اسلامی ان کی ساری زندگی کی جدوجہد کا ایک اولین مقصد بن گیا تھا۔ اسی مقصد کے تحت مسلمان مملکتوں کو ایک مرکز یعنی خلافت کے تحت متحد کرنا چاہتے تھے، تاکہ اس طرح استعماری قوتوں کے خلاف بند بھی باندھا جا سکے۔ اس ضمن میں ان کی خواہش تھی کہ اسلامی ممالک آزادانہ طور پر اپنے مشترکہ مقصد یعنی ذاتی خود مختاری یا آزادی کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور اس عمل میں وہ اتحادیوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی ملکوں کی ایک دولت مشترکہ کے بارے میں ان کا تصور بہت واضح تھا، اور امن عالم کے لیے بھی وہ اسے ضروری سمجھتے تھے۔ اسی تصور اور جذبے کے تحت وہ مسلمان فرقوں، سنی اور شیعہ کو باہم متحد کرنا چاہتے تھے اور مذہبی رواداری کو انتہائی ضروری سمجھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان باہم مل کر ان تمام ملکوں میں جو کبھی اسلامی رہ چکے تھے، اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے کوشش کریں، اور اگر ایسے ممالک غیر اسلامی استعماری طاقتوں کے زیر اقتدار آ گئے ہیں تو مسلمان ان قوتوں سے مصالحانہ رویہ اختیار نہ کریں، بلکہ ان ممالک کو دوبارہ اپنے زیر اقتدار لے آئیں۔ مصر، ایران، ترکی اور ہندوستان کے تعلیم یافتہ مسلمانوں اور ذہین نوجوانوں میں افغانی کے اثرات نمایاں تھے، اور یہاں کے مسلمانوں میں افغانی کی دعوت بڑی کشش رکھتی تھی۔ افغانی نے ان ممالک کے مسلمانوں میں جہد و عمل کی روح پھونکنے کی کوشش کی، اور ان کی دعوت تو جد و جہد یکساں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کی بیداری پر۔
مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ مغربی اقوام مشرقی ثقافت کی نشو و نما کو روکنے اور تعلیمی اداروں میں نوجوانوں کے جذبہ حب الوطنی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اہل مشرق کو یہ باور کراتی ہیں کہ مغرب سارے کمالات اور علوم و فنون کا مرکز اور مشرق ان کمالات سے یکسر آری ہے۔ عربی، فارسی، ترکی اور مشرقی زبانیں مردہ بے جان ہیں، اور صرف انگریزی زبان ہی ان کو ساری مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے۔ سید جمال الدین نے اس قسم کے زہریلے پروپگنڈے اور ان کے محرکات کے خلاف قولن اور عملن جہاد کیا۔ اہل مشرق کو اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی عظمت رفتہ کا احساس دلایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ جن لوگوں کی اپنی زبان نہیں، ان کی اپنی کوئی قومیت بھی نہیں، اور جس قوم کا اپنا کوئی ادبی سرمایہ نہیں اس کی کوئی زبان بھی نہیں، نیز جس قوم کی اپنی تاریخ نہیں اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں، اور جن لوگوں کی نظر میں اپنے ثقافتی ورثے اور اپنے بزرگوں کے کارناموں کی قدر نہیں ان کی تاریخ بھی نہیں۔ یہی وہ خیالات و افکار ہیں جن پر علامہ اقبال کی فکر و فن کی اساس ہے، اور جس کی تبلیغ و تفسیر کے لیے ان کی زندگی وقف تھی۔
فکر و نظر کے اتفاق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اقبال کی فکر میں بہت سے ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں وہ افغانی سے کسی حد تک اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہاں میرے خیال میں چونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو معروف ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف اس پہلو کو یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ اقبال کی فکر میں بعض ایسی جہات بھی ہیں جن میں افغانی کے زاویہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں۔ افغانی کی فکر اور تحریک دراصل مسلمانوں کے ہر ملک میں قومی اور جمہوری عناصر کو تقویت پہنچانے کی ایک کوشش تھی۔ اس زمانے میں یورپ میں وطنی قومیت کا تصور ایک طرح کا سیاسی مذہب بن گیا تھا، اور یورپ کی ہر طاقت اور قوم کی طاقت کا سر چشمہ وطن پرستی کے جذبات میں موجود تھا، لیکن وطنیت کا جو جواز افغانی کی فکر میں ملتا ہے وہ اقبال کے یہاں نہیں، کیونکہ اقبال کے نزدیک اسلامی اتحاد بجائے خود ایک سیاسی وحدت ہے۔ ان کے خیال میں افغانی اتحاد اسلامی کے سب سے بڑے حامی اور مبلغ تھے، اسی لیے عمر بھر اس کے لیے کوشاں رہے۔ علامہ اقبال چودھری محمد حسین کے نام خط میں لکھتے ہیں، زمانہ حال میں میرے نزدیک اگر کوئی شخص مجدد کہلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف جمال الدین افغانی ہے۔ اگر قوم نے ان کو عام طور پر مجدد نہیں کہا یا انہوں نے خود اس کا دعویٰ نہیں کیا تو اس سے ان کے کام کی اہمیت میں کوئی فرق اہل بصیرت کے نزدیک نظر آتا۔ اگر افغانی اپنی زندگی صرف اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات ثابت کرنے میں صرف کر دیتے، یہ اقبال کے الفاظ ہیں، تو آج مسلمان زیادہ مستحکم حالت میں ہوتے۔ لیکن دراصل افغانی اور اقبال کی طبیعتوں اور مزاج کا فرق تھا۔ افغانی کی سیماوی طبیعت نے انہیں کبھی اس کی مہلت نہ دی کہ وہ ایک مرکز پر جم کر کام کرتے۔
جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی جانے والے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی تھے اور آئے شاہ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی۔ پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانے، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانے، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو بت گری پیش کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشوب تسری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویسے قرنی کو چھوڑا، آگ تقدیر کی سینوں میں تبھی رکھتے ہیں زندگی مثل بلال حبش، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ تھی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ تھی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ کہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ کہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر
بڑی حد تک اتحاد اسلامی کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، ان دونوں میں اتفاق ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقبال کے پیش نظر جو معاملات اور مسائل تھے یا ان کا اپنا جو ماحول تھا، اس میں کچھ اور تقاضے بھی تھے، جبکہ جمال الدین افغانی کے ہاں کوئی بات ایسی نہ تھی. دونوں کے زندگی کے عمل کو ہم دیکھیں کہ ان کی تحریک کو دیکھیں تو اس میں بڑا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے سامنے معاملات اور مسائل زیادہ تھے، زیادہ دشواریاں اور زیادہ رکاوٹیں تھیں اقبال کے پیش نظر، اقبال کے ماحول میں، جبکہ جمال الدین افغانی کے ہاں ایسا نہیں تھا. جمال الدین افغانی ہمیشہ طبقہ عمرا میں رہے اور ان کے تعلقات سیاستدانوں سے زیادہ قریبی رہے، حکمرانوں سے زیادہ قریبی رہے، اور اس سے وہ فائدے بھی اٹھاتے تھے. لیکن اقبال کے ساتھ یہ بات نہیں تھی، اقبال کے لیے مشکلات زیادہ تھیں. اقبال کو ایک تو مختلف معاملات میں مختلف مسائل کا سامنا رہا، جب وہ نوجوان تھے اس وقت کچھ اور مسائل تھے، جب وہ سیاسی تحریک میں حصہ لینے لگے یا سیاست میں اپنے کردار کو واضح کرنا چاہا انہوں نے، چاہے وہ پنجاب کی سیاست ہو یا مسلمانوں کی سیاست ہو، وہاں ان کے لیے رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہندو جو ان کے ماحول کا ایک بہت اہم عنصر تھے، یعنی مسلمانوں کے مقابل ہندوؤں کی تحریکیں بہت سرگرم تھیں مسلمانوں کے خلاف، اور پھر ایک متوازی سیاست تو چل رہی تھی لیکن اس میں انگریزوں کا تعاون چونکہ ہندوؤں کے ساتھ تھا، ایک اشتراکی عمل دونوں میں تھا، اس وجہ سے جو مشکلات پیش آ سکتی تھیں اقبال کو ان کے اپنے راستے میں، وہ مشکلات پیش آتی نہیں. اس طرح کی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا جمال الدین افغانی کو نہ رہا.
بے وطن جمال الدین کے نزدیک ایک فطری جذبہ ہے، اور اپنی تحریروں میں انہوں نے اس جذبے کی اہمیت پر کئی موقعوں پر روشنی ڈالی ہے. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلامی ممالک خود مختارانہ اور آزادانہ طور پر اپنے مشترکہ مقصد یعنی آزادی کے حصول کے لیے کوشش کریں، اور اس کوشش میں اتحادیوں کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں. علامہ اقبال بھی سید جمال الدین کے افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے. آپ کی نثر، شاعری اور خطبات میں سید جمال الدین اسد آبادی کے سیاسی نظریات کی جھلک واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے.
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے خطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی،
رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی.
سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی.
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی خودی کی زد میں ہے ساری خدائی خودی کا سر نہاں
خودی کا سر نہاں
خودی کا سر